رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ نبی کا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا سے بانٹتا آج ہی لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھی ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا
مدح ونسلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه عن يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحسين بن صبرة وعمر بن مسلم الى زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وسليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم أهدي ونسيت بعد الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى قما بين مكة والمدينة فحمد الله واثنى عليه وواعظ وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشق أن يهدي رسول ربي فأجيب الحديث اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. سامعین عزیز و قار، آج کی اس محفل کے اندر میں عزت پا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سنانے کی. یہ حدیث امام مسلم نے اپنی جامع میں صحیح اسناد کے ساتھ نقل فرمائی ہے. مختلف کتب حدیث کے اندر تقریباً 60 اسناد اس حدیث شریف کی پائی جاتی ہیں. اس قدر تعدد اسناد کا اور اس قدر اسناد میں کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلاف و اخلاف میں یہ حدیث شریف معتبر ہی نہیں تھی بلکہ شوق کے ساتھ اور اشتیاق کے ساتھ یہ حدیث سنی بھی جاتی اور روایت بھی کی جاتی. یہ الفاظ میں نے اس لیے کہے ہیں کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات جب بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوتی، خواہ بصرہ میں خواہ مکہ شریف میں، تو آپ فرمائش فرماتے زید ابن ارقم سے کہ مجھے وہ حدیث سناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک مرتبہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کئی بار مجھ سے یہ حدیث سن چکے ہو اور آپ کو یاد بھی مجھ سے اچھی ہے, تو آپ پھر بار بار جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں مجھے وہ حدیث سناؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مضمون میں اتنی تشویق اور شوق ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار تمہاری زبان سے رحمت عالم علیہ السلام کا وہ قول سنوں, اور نہ صرف سنوں بلکہ اس کو روایت کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث بعض اوقات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں سنی سنائی جاتی تھی, شوق کو مہمیز لگانے کے لیے بھی سنی اور سنائی جاتی تھی, تاکہ جذبہ محبت کو ترقی ملے اور عقیدہ مستحکم ہو اور افکار کے خاکوں میں صحیح رنگ بھرا جا سکے. تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بنو خزرج سے تعلق رکھنے والے صحابی تھے. غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت نہ فرما سکے, بہت چھوٹی عمر تھی, بلکہ غزوہ احد میں کوشش کی تھی کہ شرکت ہو, لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے صغر سن کی بنا پر منع کر دیا تھا کہ تم شرکت نہیں کر سکتے, تم بہت چھوٹے ہو. آپ خود فرماتے ہیں کہ میری معلومات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے 19 غزوات ہیں اور 19 غزوات میں سے میں 17 میں شریک ہوا اور 2 میں شریک نہ ہو سکا, اس لیے کہ میری عمر بہت چھوٹی تھی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھتیجے لگتے تھے, ان کے والد صاحب بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے, تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پالا تھا, بلکہ بھتیجے کی اپنے چچا کے ساتھ محبت جنو اور عشق کی حدوں کو چھوتی تھی. غزوہ اسرت کے اندر جب عبداللہ ابن رواحہ شہادت کی تمنا ایک رجز کی صورت میں کر رہے تھے اور آپ کی زبان سے برجستہ موضوع نظم اور کلام کی صورت میں دعا نکل رہی تھی کہ اللہ مجھے شہادت سے امکنار کر دے, تو چھوٹی عمر کا بھتیجا ان کی اس تمنا کی گہرائی کو محسوس نہ کر سکا اور یہ الفاظ زبان سے نکل گئے کہ چچا پھر تو آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے اگر شہادت مل گئی. تو آپ نے اونٹ کے کجاوے میں رکھا ہوا تازیانہ نکالا اور نکال کر کے زید ابن ارقم کو ایک تازیانہ رسید کیا اور کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تمہیں کیا تکلیف ہے، شہادت اتنا بڑا درجہ ہے. تو ان کی تسخیر پر آپ نے بھی دعا کی کہ اے اللہ کریم چچا کو بھی اور مجھے بھی اس اعزاز سے نواز. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور رحمت عالم علیہ السلام کی مدح میں زمزمہ زنی کرتے اور نعتیں پڑھتے، لیکن حسان ابن ثابت کو ماحول پرسکون درکار ہوتا تاکہ سننے والے غور سے سنیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. لیکن عبداللہ ابن رواحہ کی طبیعت میں وجد کسی کیفیت پیدا ہو جاتی، اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ حضور کا طواف کرتے اور طواف کرنے کے بعد کلام پڑھتے رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں. تو یہ مسئلہ اپنی جگہ درست ہے کہ کعبہ کے بغیر طواف کرنا عبادت کی نیت سے بدع ہے، لیکن ابن رواحہ نے کہا کہ محبت کے نظریے سے حضور کا طواف کرنا یہ عشق کی معراج ہے اور یہ محبت کی معراج ہے. تو اس ادا نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کی اور جذبہ محبت کی تربیت کی، اور بے بہا کلام آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے ازبر تھا. خود بھی عرب تھے، شعر کہتے تھے، لیکن آپ کا یہ بھی ذائقہ تھا کہ دوسرے لوگوں کا کلام سنیں بھی اور سنائیں بھی. طبیعت کی بے باکی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے منافق دوستوں سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہیں ہی کتنے جو حضور کے ساتھی ہیں، ابھی مر کھپ جائیں گے، پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، کاروبار ان کے پاس نہیں ہے، ان کی معیشت جو ہے وہ ختم ہے، تو ابھی جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم معاذ اللہ ان کو ذلیل کر کے مدینہ سے نکال دیں گے. تو اگر زید ابن ارقم نے یہ الفاظ سنے تو آ کر کے رسول اللہ علیہ السلام کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عبداللہ بن ابی نے یہی الفاظ کہے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے وہ لوگ جو بنو خزرج کے مسلمان ہو چکے تھے ان کو بلایا اور انہیں بھی بلایا، تو عبداللہ بن ابی کو بھی بلایا اور کہا کہ کیا یہ بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، زید ابن ارقم جھوٹ بولتے ہیں. ظاہر عمر کم تھی تو بنو خزرج کا دباؤ بڑھ گیا، اور جو بنو خزرج کے موجود لوگ تھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سب نے بڑا کوسا ان کو کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے. تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما کذبت، قسم اللہ کی میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے. اتنا کہا کہ تم اور ہم ایک نبی کے حرم میں کھڑے ہیں، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میری سچائی کے حق میں اللہ خود گواہی قائم کر دے گا. اور پھر اٹھ کے چلے گئے. آپ خود فرماتے ہیں بڑی بے چینی کے عالم میں میں سویا. مجھے رات نیند نہیں آ رہی تھی. کروٹ پر کروٹ میرے ساتھ ہوا کیا ہے کہ چلو منافقین نے تو جو کچھ کہا سو کہا, لیکن میرے اپنے جو تھے انہوں نے بھی مجھے جھوٹا کہا, خاص کر کے ان کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی طرف سے جب جھڑکی پڑی تو اس کا ان کو بڑا دکھ ہوا. تو صبح کی نماز میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی نماز نہ پڑھائی تو ہم نے کہا کہ زید ابن ارقم کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں سورہ منافقون میرے دل پر نازل کر دی ہے. اور منافقین کے جو معاملات تھے ان کو بے نقاب کر دیا گیا اور بے حجاب, اور یہ زبردست واشگاہ اعلان کیا گیا کہ عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے. لیکن منافقین کو اس بات کا کیا ادراک ہو, کیا علم ہو. عالی جناب, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ان کو بڑی محبتیں ملی تھیں, بڑی نسبتوں کے یہ نگہبان تھے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے لا شریک قسم کی محبت کرتے تھے. یہ اصطلاح میں نے اس لیے استعمال کی ہے کہ بس ان کی محبت تھی, ان کا پیار تھا. وہ علی کے معاملے میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے. جناب, یہ جو کتابوں کے تازیانے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہیں, آپ کے لیے ہیں. حضور کے صحابہ پر تو علماء کے فتووں کا کوئی تازیانہ نہیں چلتا تھا, نہ ہی وہ کوئی پابند تھے. انہوں نے تو بلا واسطہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی تھی. تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی واہ واہ ٹھڑک تھی. جس گلی میں جاتے جدھر جاتے, تابے دار تو تھے ہی تھے, لیکن حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھتے رہتے. تو ایک موقع پر حضرت مولا علی نے گرفت کی اور کہا کہ قانون سے دیکھنا درجہ دیتا ہے, عشق سے دیکھنا نامہ اعمال میں ثواب رکھتا ہے, اور بے ڈھپ دیکھنا بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے. جیسا یہ الفاظ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تو زید ابن ارقم نے کہا مجھے اتنی باریکیاں نہیں پتا, مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا ہے اور نہ تمہیں علامت ہے علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا
عبادت ہے. تو نہ صرف یہ بلکہ اسی نسبت سے اسنین کریمین طیبین سے بھی وارفتگی, شیفتگی اور جنو کی حد تک پیار اور محبت فرماتے تھے. ان کی زندگی کا ہر دن ایک محبت کی کہانی ہے, اور ان کی عمر کی ہر گھڑی خاندان رسول پر فدا ہونے کا ایک جذبہ ہے جو ان کی زندگی میں دیکھا بھی جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حسین ابن صبرہ عمر ابن مسلم جب ان کے پاس آ کر بیٹھے تو حضرت حسین ابن صبرہ نے عرض کی ان کی خدمت میں کہ لقد لقیتا یا زید خیرن کثیرا، تمہیں بہت خیر کثیر ملی ہے. میرے خیال میں اصلاح کے اعتبار سے میں اس کو عنوان بنا لیتا ہوں، خیر کثیر کا حصول ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس دولت کو پائے، خصوصاً جس وقت کہ قرآن حکیم نے یہ اعلان کیا وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید خیر کثیر کو ایک جلی عنوان زندگی کا قرار دیتا ہے، زندہ عنوان. تو یہ صحابہ کا ہجوم ہے اور زید ابن ارقم کے در دولت پر ہے، اور وہ ایک یقین اور وثوق کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اے زید ابن ارقم، ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے خیر کثیر دی ہے، آپ کے پاس خیر کثیر ہے. ظاہر ہے اگر حکمت خیر کثیر ہے تو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں جو نبوت کے چار اوصاف بیان کیے ہیں ان میں ایک حکمت کا سکھانا بھی ہے، کتاب کا سکھانا، حکمت کا سکھانا. اس کا مطلب ہے کہ حکمت رکھنا، حکمت سکھانا خیر کثیر ہے. اور اب میں ایک اور حدیث شریف آپ کو سناؤں، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مناقب علی میں پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا. باقی مجھے معاف کیجئے، یہ چھت ہونا اور دیواریں ہونا اور یہ ہونا وہ ہونا، میں نے سہا میں یہ الفاظ نہیں پڑھے، اور میرے استاد مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان سے پوچھا کہ یہ ان روایات کے راوی صفوری ہیں، تو آپ کا یہ صفوری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد فرمایا کہ اگر علماء کی بزم سجے تو جہاں علامہ کاظمی بیٹھے ہوں، جہاں احمد رضا فاضل بریلوی بیٹھے ہوں، جہاں ماں بیٹھا ہوں عبد الغفور، جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو ایک طالب علم جو دوسرے سال میں آ کر کے داخل ہو اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کا تو کوئی مقام نہیں ہے. انہوں نے فرمایا جب بزم حدیث سجے تو ایک طرف بخاری بیٹھا ہو، ایک طرف مسلم بیٹھا ہو، ایک طرف ترمذی بیٹھا ہو، ایک طرف قرطبی بیٹھا ہو، اور ایک طرف عبد الرزاق بیٹھا ہو، ایک طرف احمد ابن حنبل بیٹھا ہو، اور دوسری طرف صفوری بیٹھا ہو، تو ایسے ہی ہے جیسے محدثین کے اسکا کشاں کے سامنے کوئی طالب علم بیٹھا ہوا ہے. تو روایت حدیث میں جو مقام امام ترمذی کا ہے وہ عالی جناب وہ صفوری وغیرہ کا نہیں ہے. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ انا دار، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حکمت تو حضور کے گھر میں پلی بڑی، اس کا پرچار ہوا، اس کی تبلیغ ہوئی، وہ خیر کثیر تھی، وہ بٹی. یہ چیز صرف حضور کے گھر میں محدود نہ رہی، امت مسلمہ اس خیرات کو پانے والی بنی. تو صحابہ کا مزاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دیکھیے کہ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، آپ نے بہت بڑی دولت پائی ہے، آپ کے پاس خیر کثیر ہے. اب جو پانچ نسبتیں بیان کی صحابہ نے کہ خیر کثیر کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے، پہلی چیز گنی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر کثیر کی پہلی جہت یہ ہے کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے. یہ تابعین تھے نا، اور زید ابن ارقم صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو اطلاع کے اول ہے خیر کثیر کا، وہ یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، تم نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کی زیارت کی ہے، دید کی ہے. میں زور دے رہا ہوں ان الفاظ پر، زور اس لیے دے رہا ہوں کہ صاحب نگاہ بھی اللہ کی نعمت ہوتا ہے اور صاحب چہرہ بھی اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اور اچھا چہرہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نور ہو اس کو دیکھنا بھی نصیب کی بات ہے، اور اگر نظر مل جائے دیکھنے والی تو جناب یہ بھی نصیبے کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے. ہر آدمی کا نصیب نہیں ہے کہ اس کے پاس نظر ہو. مکہ بھی وہی تھا، کعبہ بھی ادھر ہی تھا، اس پر غلاف بھی تھا، طواف بھی ہوتا تھا، مطاف بھی ادھر ہی تھا، میلین اخدرین کا محل رفیع بھی ادھر ہی تھا، حاجرہ کی یادوں کے نقوش بھی ادھر تھے، ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی ادھر موجود تھے، اور انہی گلیوں میں ابو لہب بھی پھرتا تھا، لیکن ابو لہب قہر مذلت میں گر گیا اور صدیق کے تذکرے عرش معلیٰ پہ ہونے لگ گئے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک صاحب نگاہ ہے اور دوسرے کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس کے پاس نگاہ نہیں ہے. بات نصیبے کی ہے. فیصلہ آسمان سے ہو گیا کہ صدیق تو صاحب نظر ہو گیا، اس لیے کہ تیری نظروں کا مطاف جمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا. تو جناب میں نے عرض کی کہ دیکھنا، دیکھنے کی تڑپ رکھنا، دیکھنے کا مقدر ہو جانا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے فضل کی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے خیر کثیر میں جو پہلی چیز نقل کی وہ تھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زید ابن ارقم تو بڑے نصیب والا بندہ ہے، تو نے حضور کی زیارت کی ہے، جمال رسول کو تو نے دیکھا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. سامعین ذی وقار، اگر آپ دیکھیں جانے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پاکیزہ اور رفیع المرتبت صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، وہ نماز سے صحابی نہیں بنے تھے، وہ روزے سے صحابی نہیں بنے تھے، وہ حج سے صحابی نہیں بنے تھے، وہ مکہ میں رہنے والا ہونے کے لحاظ سے صحابی نہیں بنے تھے، وہ مدنی ہونے کی وجہ سے بھی صحابی نہیں بنے تھے، وہ تو صرف ایک نظر ہی سے صحابی بنے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم علیہ السلام نے شاید نہیں یقیناً پھر اس خیرات کو کچھ کی طرف منتقل کیا. کوئی بندہ کہہ سکتا تھا نا کہ جی نبی کا چہرہ دیکھنا یہ نصیب کی بات ہے، تو حضور نے پھیر کر کے بات کہی کہ النظر الی وجه علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں خاتم النبیین ہوں تو میرا چہرہ خاتم الوجوہ نہیں ہے، میں خاتم النبیین ضرور ہوں اس لیے کہ نبوت مجھ پر ختم ہے، لیکن میں خاتم الوجوہ نہیں ہوں کہ صرف میرا ہی چہرہ دیکھنے سے عظمت ملے. فرمایا کہ یہ میری نبوت کا فیضان ہے کہ قیامت تک ایسے چہرے ہوں گے کہ جن چہروں کو دیکھ کر کے مزہ پہلے زمانے کے چہروں کو دیکھنے کا آئے گا. عالی جناب، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی جیت خیر کثیر کی یہ ہے، انسان کی زندگی کے اندر اصلاح کا اخوہ اس وقت پھوٹتا ہے جس وقت اس کے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے، ارزو پیدا ہوتی ہے کہ میری نظر کسی اچھے چہرے پر پڑ جائے. آپ کہیں گے کہ آپ مسند حدیث پر بیٹھے ہیں، مسند حدیث پر بیٹھ کر آپ سند حدیث سے بات کریں تو میں آپ کو صحاح کی حدیث کا حوالہ دوں گا. کیا یہ رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا واجبت محبتی للمتزاورین فیہ، کہ جو میری وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، میں اللہ پر لازم ہے کہ میں ان سے پیار کروں. تو اگر 1400 سال بعد میں دو بندے مسلمان ہوں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تو اللہ پاک فرمایا تم نے محبت سے میری وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، تو میں اللہ پر لازم ہے کہ میں تم سے محبت کروں. جناب، اگر 1400 سال بعد کے گناہگار لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں تو خدا کی محبت جیت لیں، تو حسن اور حسین کا چہرہ دیکھنا کیا مقام رکھتا ہوگا. اس لیے حضرت امام جابر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نحن وجوہ اللہ، تمہیں معلوم نہیں ہم اللہ کا چہرہ تم نے پڑھا ہے کہ قرآن میں اللہ کا چہرہ، لیکن اس اللہ تو نہ موٹاپا رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کوئی مشخصات رکھتا ہے، نہ اونچائی، نہ قد، نہ کاٹ، وہ تو زمان مکان ہر چیز سے ما ورا ہے. لیکن آپ سے پوچھا گیا کہ پھر وہ کون سے چہرے ہیں، تو آپ نے فرمایا نحن وجوہ اللہ، حضور کی آل جو ہے ان کے چہرے اللہ ہی کے چہرے ہیں. جس وقت تم ان کو دیکھو گے تو دراصل تمہاری نگاہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے تک جا پہنچیں گی. لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صاحب حال آدمی ہو نا، جو صاحب نظر ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، اور جو صاحب حال ہوتا ہے وہ صاحب مشاہدہ ہوتا ہے، اور جو صاحب مشاہدہ ہوتا ہے وہ صاحب عشق ہوتا ہے، اور جو صاحب عشق ہوتا ہے وہ صاحب وجدان ہوتا ہے، جو صاحب وجدان ہوتا ہے وہ صاحب یقین ہوتا ہے، اور جو صاحب یقین ہوتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ صاحب نصیب ہوتا ہے، اور جو صاحب نصیب ہوتا ہے وہی صاحب نسبت ہوتا ہے. وہ یا نسبت کے بغیر اور اس دنیا میں اس جذبے کے ساتھ قدم رکھے بغیر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ ترقی پا لے، خیال استو محال استو جنو. آج میں نے ایک انگریزی شاعر کی ایک نظم پڑھی، ویسے مجھے انگلش اتنی اچھی آتی نہیں لیکن بھارت پڑھی. میتھیو آرنلڈ نے ایک نظم لکھی ہے سکالر جپسی، سکالر جپسی پر اس نے ایک نظم لکھی. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک طالب علم تھا جو کتابوں سے تنگ آ گیا، پڑھ 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 کے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کتابوں کے حروف اب کھاتے ہیں، اور مجھے کتابوں کے لفظ ایسے ڈستے ہیں جیسے بچھو ڈستے ہیں اور جیسے سانپ کاٹتے ہیں. تو اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی چھوڑی اور ترک کرنے کے بعد وہ بھاگ گیا ادھر ادھر، کبھی اسکاٹ لینڈ کی طرف چلا جاتا، کبھی اس نے جرمنی کی سیر کی، کبھی وہ لزمبرگ کی طرف وہ نکل گیا. پھر واپسی پر اس نے جنگل وہ پھرا پھرنے کے بعد اس نے یہ نظم لکھی، بڑے پتے کا ایک سٹینزا ہے, اس کے اندر مصرع ہے, اس مصرے کے اندر لکھتا ہے کہ میں جنگلوں میں, برفستانوں میں, وادیوں میں کھویا ہوں, میں نے کتابیں پڑھی ہیں, ڈاکٹریٹ کی ہے, یہ کیا وہ کیا ہے, لیکن میں نے جہاں کثرت دیکھی ہے وہاں موت دیکھی ہے, اور جس وقت میں کثرت سے سفر کر وحدت پر میری نظر پڑی ہے وہاں مجھے زندگی نظر آئی ہے, وہاں مجھے حیات نظر آئی ہے. جناب آپ سمجھے نہیں, اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دو ہو جائیں تو ان پر فنا ہے, اور ایک اللہ کی ذات وہ ہے, کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان, کہ ایک ذات. اچھا پھر وہ بڑے مزے کے الفاظ وہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے لیکن میں نے کثرت میں موت دیکھی اور میں نے وحدت میں حیات دیکھی. میں حیات کی تلاش میں جس وقت نکلا تو مسلمانوں سے بھی میری ملاقات ہوئی اور میری عیسائیوں سے بھی ملاقات ہوئی. جس وقت ان سے میری ملاقات ہوئی تو مسلمانوں سے پوچھا میں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ آسمان پر چلے گئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے تو زمین پر مجھے رہبر چاہیے تھا, اور مسلمانوں تم نے میرا عیسیٰ اٹھا کر آسمانوں پر بھیج دیا ہے, اب میں اسے کیسے ملوں؟ مجھے تو کوئی ایسا وسیلہ چاہیے جو مجھے اس ایک تک پہنچائے جس میں وحدت ہے اور حیات ہے. اور وہ گویا اس کا معنی یہ ہے کہ میں حی و قیوم کی تلاش میں ہوں, اس زندہ ذات کی تلاش میں ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ عیسائیوں سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو عیسائیوں نے تو کہہ دیا وہ بس وہ شہید ہی ہو گئے ہیں. تو اب وہ جب دنیا سے ہی چلے گئے تو میں اب کہاں تلاش کروں اپنا رہبر؟ وہ لکھتا ہے لیکن میرا یقین ہے کہ وہ جس ایک کی میں بات کرتا ہوں, کہ جس کی وحدت میں حیات ہے, وہ کسی اچھے چہرے کے بغیر ملتا نہیں ہے. وہ کسی اچھے چہرے سے روشنا ہوئے بغیر وہ ملتا نہیں ہے. اس کے بعد قسمتی اقبال کا جملہ میں ادارہ لے کے میں فٹ کرنے لگا ہوں, اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے کہ جپسی یہاں بس اس کو کوئی راہبر نہ ملا, کوئی وسیلہ نہ ملا جو خدا آشنا کر دیتا. لیکن میرا عنوان یہ ہے کہ تڑپ 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 کر کے جس وقت بندہ ایک ذات تک پہنچنا چاہے تو کوئی مرشد تو چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے بندہ آشنا ہو اور وہ انگلی پکڑ کر کے حضور کے حرم میں پہنچا دے, اور جو رحمت عالم کے حرم میں آ گیا وہ خدا کے پاس آ گیا. یا زید لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو نے حضور کو دیکھا ہے, حضور کو دیکھا. یہ تھوڑی خوش قسمتی ہے. یہ خیر کثیر کی بنیاد ہے, سیڑھی ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ کہے کہ وہ خیر کثیر کو پائے گا نہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو موسیٰ ہیں اور خضر ہیں دونوں صاحب حال ہیں, دونوں صاحب حال ہیں, صاحب نظر ہیں, دونوں صاحب عشق ہیں, دونوں صاحب مراد ہیں, دونوں صاحب کمال ہیں, دونوں صاحب جمال ہیں, دونوں دلبر کی خوشبو رکھنے والے ہیں, خوشبو پانے والے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب دونوں اکٹھے ہوئے تو موسیٰ بھی صاحب حال, وہ بھی صاحب حال, یہ بھی صاحب نظر, وہ بھی صاحب نظر, لیکن موسیٰ اپنے زمانے کو دیکھتے رہے اور خضر اگلے زمانے کو دیکھتے رہے. گویا قرآن نے آواز ماری قرآن پڑھنے والوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر موسیٰ و خضر بھی ہوں تو ایک کی نظر دوسرے زمانے میں ہو اور دوسرے کی نظر دوسرے زمانے میں ہو تو فراقم بینی و بینکم کا قضیہ بن جاتا ہے. وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. رب ذوالجلال نے آواز ماری.